پڑھ لیا آپ نے؟ تو اس کا مطلب کوئی شخصیت تو حسین نام کی تھی. 62 سال پرانی بات غلط ہو سکتی ہے لیکن یہ بات بھی غلط ہو سکتی
ہے. نہیں
حضرت حسین نے اللہ نے بہترین ذہن دے رکھا تھا. 6 سال کی عمر میں تو نبی دنیا سے چلے گئے, نانا چلا گیا دنیا, لیکن دین کے ساتھ اس طرح مسک رہے کہ رسول اللہ کی آوازیں بھی دماغ میں گونجتی رہیں. اور یہ مشہور حدیث کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا سے خود ان کانوں سے سنی. 6 سال کا بچہ کہہ رہا ہے من مشا ما ظالم, جو ظالم کے ساتھ چلا وہ ہوا یارف انہ ظالم, اور وہ جانتا تھا کہ وہ ظالم ہے پھر بھی اس کا ساتھ اس نے دیا. فقد خرج من الایمان, وہ ایمان سے خرج. ٹھیک, یہاں تک بات واضح ہو گئی؟
جی.
نبی محترم آپ نے سوال ایسا کر دیا, یہ پورا ایک لیکچر تھا لیکن مجھے اس سوال کے جواب میں وہ باتیں ساری نہیں بتاتا تو بات ادھوری رہ جائے, اور چلاکی سے آپ نے پورا لیکچر آج دے لیا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم ورضیتکم بالاسلام دینا, دین مکمل ہو گیا. یہ بات سچ ہے؟
سچ ہے.
زندگی گزارنے کا طریقہ کرینہ اجتماعی زندگی اور انفرادی زندگی بتا دی. رسول اللہ نے اجتماعی زندگی کے حوالے سے بتایا, انفرادی طور پر تم سارے لوگ اللہ کے خلیفہ ہو. تم سارے لوگ
اللہ کے
خلیفہ. انی جائل فی الارض خلیفہ, ایک بنانا تھا کہ سارے ہی خلیفہ پیدا ہوئے ہیں. انسان, ہر انسان بنیادی طور پر اللہ کا خلیفہ. اور اجتماعی امور کس طرح چلانے ہیں اس کے لیے نظم و نسق ایک بندے کے حوالے کرنا ہے. تو محمد رسول اللہ نے اس وقت سکھا دیا جو تم میں سے بہترین آدمی ہو دو حوالوں سے. نمبر ایک, اللہ سے کا وفادار ہو. نمبر دو, جس کام کے لیے اسے چننے لگے اس کی صلاحیت رکھتا ہو. یہی معاملہ ہے جسے ہم باسر کہتے ہیں. یہ رسول اللہ کی بتائی ہوئی باتیں. آپس میں وہ امرہم شورا بینہم, ان کے سارے معاملات آپس کی مشاورت سے ہوتے ہیں. تم سب خلیفہ ہو, تم نے اپنے مشاورت کے ساتھ کوئی خلیفہ بنا لینا ہے جو تمہارے اجتماعی امور کی ذمہ داری کو قبول کر لے. میں آپ کی بات سمجھا سکا کہ نہیں؟ کس طرح؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا, اس وقت تو وہ تو نبی اللہ تھے, ان کے عہدے میں تو کوئی امیر المومنین ہو ہی نہیں سکتا تھا, کوئی خلیفہ المسلمین ہو ہی نہیں سکتا تھا. آپ ہی پر بنا ہوتا ہے امیر المومنین اور خلیفہ المسلمین. سارے امور آپ کے ہاتھ میں, آپ نے معاہدہ کروا لیا غیر مسلموں سے بھی, مسلموں سے, کہ آخری فیصلہ میں کروں گا. لیکن جب دنیا سے گئے اپنے پیچھے کسی کو مقرر کر کے نہیں گئے, ان سے سیکھنے والے صحابہ جو روح اسلام کو سمجھے تھے ان میں سے ایک نے یہ کیا, جن کا نام عمر بن خطاب ہے, کہ امت کے اجتماعی امور کی ذمہ داری پہلے کسی پہ ڈال دیں تاکہ مملکت منتشر نہ ہو سکے. ایسا ہی ہے. تو انہوں نے خلیفہ نہیں بنایا, انہوں نے, وہ تجویز کنندہ ہیں. وہ انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک ابابکر بہترین اس وقت ہم میں انسان ہیں, تو میں تجویز کرتا ہوں کہ انہیں امیر المومنین بنا لیا جائے. جی اس زمانے میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی خبر آئی ہوئی تھی, تو قریب قریب کے لوگ تو اس خبر کو سن کر مدینہ پہنچ چکے تھے. آقا کی رحلت ہو گئی تو ان لوگوں نے بیٹھ کر بنی صفیفہ کے اندر یہ فیصلہ کر لیا کہ حضرت ابوبکر صدیق ہمارا خلیفہ ہوں گے. انہوں نے بیعت کی حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں, ہاتھ میں ہاتھ دے کر باقاعدہ بیعت کی. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھ ماہ تک بحیثیت امیر المومنین کوئی آرڈر پاس نہیں کیا. ایک آرڈر جو حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیجا ہے وہ اپنے حکم سے نہیں بھیجا, کہا کہ اس کے لیے رسول اللہ حکم دے چکے تھے, اس لیے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو رکوں. بلکہ اس وقت کی شورا نے کہا بھی کہ اس وقت حالات ٹھیک نہیں, انہیں روک لیں. کہا جس کو رسول اللہ نے بھیجا ہو میں اسے روک لوں, اللہ کے رسول کا حکم ٹوٹ جائے اور ابوبکر زندہ رہے. وہ جو بھیجا تھا رسول اللہ کے حکم سے بھیجا. جب یمن سے آخری بھی وہ بیعت نہیں آ گئی, آپ نے کوئی حکم نامہ جاری نہیں کر. یہ جو خطبہ ہے جو ہم عموماً پڑھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر میں غلطی کروں تو مجھے روک دینا, اور اگر میں نیکی کا ساتھ دوں تو میرا ساتھ دینا, یہ خطبہ چھ ماہ بعد کیا ہے, اس وقت نہیں کیا, اس وقت خلیفہ نہیں. گویا بیعت کے بغیر اقتدار جائز نہیں ہوتا. تو ابوبکر کوئی آرڈر پاس کر لے. بیعت کا ترجمہ ووٹ ہوتا ہے. اچھا یہ ووٹ کس طرح کس نے دینا ہے, یہ ایک اور سوال پیدا ہو سکتا تھا, اس لیے درمیان میں وہ بھی کلیئر کرتا جاؤں. یہ جو بیعت کی ہے یہ عام عوام نے نہیں کی تھی حضرت ابوبکر کے ہاتھ سے, یہ بیعت کی تھی قبائل کے سرداروں نے. قبائل کے
سرداروں
نے بیعت کی تھی. اور قبائل کے سردار کیسے بنتے تھے؟ عام عوام, عام لے مین. بس وہ جب یہ تمیز پیدا ہو جائے اس کے اندر کہ یہ بات میرے نفع کی ہے یہ میرے نقصان کی, یعنی رشد اس میں آ جائے. یہ کاروبار کرنا ہے, میں نے یہ کاروبار کرنا ہے, یہ میرا ابو ہے, یہ میری امی ہے, یہ میری بیوی ہے, یہ تمیز جب اس کے اندر آ گئی, رشد جب اس کے اندر آ گئی, وہ رشد والا بندہ نہ اسے قرآن آتا ہے نہ حدیث. یہ صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہی نظام چل رہا تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی نظام تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ نظام تھا. ان پڑھ جاہل لوگ لیکن اپنے امور کے بارے میں جانتے, وہ ووٹ کرتے تھے, وہ بیعت کرتے تھے اپنے قبیلے کے سردار. کیوں؟ ان کے پاس کیا چیز ہوتی تھی؟ انسانی بنیادی اوصاف میں اگر کوئی قبیلے کا سردار دوسرے سے ممتاز ہوتا تو اس کے ہاتھ پہ بیعت کر دیتے. جس کے ہاتھ پر بیعت بھی کی ہوتی تھی اگر اس کے اندر انسانی بنیادی اوصاف کم ہو جاتے تو قبیلے کے لوگ اس سردار کو معزول کر دیتے. یہ صدیوں کا ایک سفر, انسانی بہادری, دلیری, شجاعت, سخاوت, صبر, استقامت, جفاکشی, یہ ساری چیزیں اس سردار کے اندر موجود ہونی چاہیے. گویا وہ جب یہ دیکھتے کہ اس بندے کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں تو اس کو وہ اپنے قبیلے کا سردار بنا لیتے, اور قبیلے کا سردار جا کے امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت کرتے، یہ اسلام کا بنایا ہوا نظام تھا۔ یہ کلمہ معترضہ کے طور پر درمیان میں بالکل اسی طرح جو ایک جملہ لوگ کہہ دیتے ہیں نہیں، جمہوریت اسلام دو الگ چیزیں تھے، ہو ہی نہیں سکتی، وہ جو انہوں نے دیا ہوا نظام وہ الگ ہے، لیکن یہ مشاورت کا نظام میرے اللہ کا دیا ہوا، یہ تنقید اللہ اس کے رسول پہ ہو جاتی۔ بالکل اسی طرح آج بھی عام لے مین جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، سمجھ بوجھ والا ہو جاتا ہے، تو وہ اپنا ووٹ دیتا ہے اپنے قبیلے کے سردار ایم این اے کو، ایسا ہی ہے
جی،
ایم این اے جو ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ اب عوام کا یہ فرض ہے کہ انسانی بنیادی اور صاف اس ایم این اے میں تلاش کرے پہلے، اور جس کے اندر سے یہ بات حضور نے کہا نظر آ جائے کہ وہ خود اقتدار چاہتا ہے، اسے اقتدار سے محروم کر دو۔ اگر بعد میں بھی پتا چلے اقتدار میں آ بھی گیا ہو، بعد میں پتا ہے سازش کے تحت یا اس کی کوششوں کے نتیجے میں یہ اقتدار میں آیا ہے، اس کو بھی معذور کر دو، تو اس کے اندر کوئی خیر نہیں۔ حضور کہہ جائیں تو اس کے اندر خیر تلاش کی جا سکتی؟ یہ نظام تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی ساری بشری کمزوریاں اور بشری نعمتیں جو اللہ نے انہیں عطا کر رکھی تھی کہ صحابیت کا درجہ اور محمد رسول اللہ کی معیت اور یہ ساری چیزیں موجود ہونے کے باوجود بہرحال انسان، شام کے جو حکمران بنے تو وہ کسی کی بیعت سے نہیں بنے، قبیلے کی طاقت سے بنے، اموی خاندان کی طاقت تلواروں کے ذریعے بنے۔ یہاں کی بات سمجھا سکا
جی؟
ان کی تو اپنی امارت اس لیے ملت اسلامیہ نے اس وقت سے لے کر آج تک خلافت راشدہ کے لیے جو نام لیے ہیں، حضرت ابوبکر، عمر فاروق، عثمان بن عفان، علی مرتضیٰ، یہاں سے 20 سال تک خلافت رہی ہے امیر معاویہ کی، لیکن انہیں خلافت راشدہ ماننا ہے
نہیں،
متفق ہونا علیہ ہے، وہ خلافت راشدہ اس لیے نہیں ہے کہ بیعت کے ذریعے نہیں ہوئی، طاقت کے ذریعے ہوئی۔ پھر انہوں نے ایک اور نظام چلا دیا کہ بیعت کے لیے اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر کر کے کہا کہ بیعت لوگوں سے لو، لوگوں کو لالچ دے کر، پیسے دے کر، لوگوں کو ڈرا دھمکا کر بیعت لی، سرداروں سے بیعت لے لی ڈرا دھمکا کر۔ لیکن جس کو محمد رسول اللہ کی گود نصیب ہوئی ہو، وہ بیعت ڈرنے پر یا مال لے کر کر سکتا ہے؟
سوال ہی نہیں۔
انہوں نے کہا کہ تو دین کو بدل رہا ہے، دین میں اقتدار بیعت کے ذریعے لیا جا رہا ہے اور تم نے اس کو الٹا دیا ہے، تم اقتدار کے ذریعے بیعت لینا چاہتے ہو، میں تیری بیعت کا انکار کرتا ہوں۔ بظاہر یہ چھوٹی سی بات تھی، لیکن ان کو پتا تھا کہ آگے جا کے بادشاہوں کا نظام کس طرح ملت اسلامیہ کو کھا جائے گا، اس لیے وہ رکاوٹ بن گئے۔ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس نیکی کے اعلی مقام پر صرف حضرت حسین ہی تھے اور کوئی نہیں تھا؟ وہی کھڑے ہوئے، باقی کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ کیا وہ اعلی مقام کے لوگ نہیں تھے؟ نہیں، جن لوگوں نے دین کے سچے جذبے کے تحت بیعت نہیں کی، یا تو سر قلم کر دیے گئے، عام عوام اس زمانے میں بھی اور آج بھی وہ دیکھتی ہے کہ جیت کون رہا ہے اس کے ساتھ ہو جاتا، عام عوام لیکن یہ تو بیعت ہے عام عوام قبیلے کے سردار کو، قبیلے کے سردار پھر امیر المومنین کو چن. انہوں نے اپنی حکومت کے زور سے، شامی حکومت کے زور سے لوگوں سے زبردستی بیعت کی، لالچ بھی دی. یہ دونوں چیزیں انہوں نے رد کر دی. اور پھر مظالم کی ایک داستان ہے، وہ ابھی میں بتاؤں تو وہ اور مشکل معاملہ ہو جائے گا. حضرت حسین نے جب انکار کر دیا تو اس وقت صرف حضرت حسین نے، عبداللہ ابن عباس نے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے، اور حضرت طلحہ نے، اور حضرت جی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور ایک اور صحابی، چھ افراد نے جو بڑے درجے کے لوگ تھے، انہوں نے بھی انکار کر دیا. یہ سارے لوگ وہ تھے جو حجاز میں رہتے تھے. مکہ مدینہ کے لوگ تھے جنہوں نے، جو یہاں پہ دین اصل میں تھا، انہوں نے تو انکار کر دیا. امسار کے اندر، قبائلیوں کے اندر، انہوں نے زبردستی اپنی بیعت لے لی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. ان میں سے دو افراد ایسے تھے جن کے اوپر عوام نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لی. وہ ہاتھ میں ہاتھ سے مراد ہوتا ہے کہ اپنی بیعت کا اعلان کیا لوگوں نے. مکے میں عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور کوفہ، بصرہ اور حجاز کے جنرل لوگوں نے حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت کر لی. جس کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے، اب اس نے ان کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینا ہے، باقیوں کے اوپر یہ فرض نہیں ہوتا. حضرت طلحہ نے اگر اس طرح نہیں کھڑے ہوئے، یا دوسرے صحابہ اس طرح کھڑے نہیں ہوئے، ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں تھی. عبداللہ ابن زبیر، یہ دونوں مدینہ منورہ میں تھے، حضرت حسین بھی. جب بیعت لینے کے لیے یزیدی حکومت کی طرف سے مدینہ میں لوگ آئے، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر اور امام علی مقام وہاں سے ہجرت کر کے مکہ چلے گئے کہ ہم حرم کے اندر پناہ لیں. یہ چھ ماہ پہلے کا وقت. وہ ادھر چلے گئے، یزیدیوں نے اندر داخل ہو کر کہا کہ اگر یزید کے حق میں بیعت کرتے ہو تو سارے انعامات اور ان کی بخشش آپ کے لیے امان ہے، اگر نہیں کرتے تو پھر لڑائی ہوگی. تو یزید نے یہ حکم دے کر بھیجا تھا، تین دن، تین دفعہ انہیں اعلان کرنا کہ وہ بیعت کر لیں، اگر نہ کریں تو پھر زبردستی بیعت لینا، اور اپنی فوج کے لیے مدینے کو مباح کر دینا. اس زمانے میں جب لوگوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ دھرتی کا نمک لوگ مکہ اور مدینہ میں حجاز کے لوگ، محمد رسول اللہ نے جن کی ڈائریکٹ تربیت کی ہوئی تھی، انہوں نے انکار کر دیا. سات سو اس میں معززین اور دس ہزار صحابہ شہید کر دیا گیا. یہ کوئی ظلم نہیں ہے، حکم دے کر دیا. لیکن وہاں پر ایک ہزار عورتیں، جب اس نے تین دن کے لیے مباح کیا تو انہوں نے گھروں کو بھی لوٹا، عورتوں کو بھی لوٹا. ایک ہزار عورتیں اپنے شوہروں کے علاوہ وہ حاملہ ہو گئیں. ان فوج نے وہ ظلم کیا، قبطیوں اور نبطیوں، یہ دونوں کی فوج تھی جو شامی حکومت نے بھیجی تھی، انہوں نے وہاں پہ زناکاری کی اور عورتوں کے ہاں حمل ہو گیا. ایک ہزار سے زائد. حضرت ہے امام علی مقام کو تو چونکہ کوفے اور بصرے والوں نے خطوط لکھے تھے کہ ہماری آ کے قیادت کیجیے, وہ کوفے اور بصرہ کی طرف چلے گئے اور اس سائٹ پر مکے میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رہ گئے. تو عبداللہ ابن زبیر کو منجنیقے مار مار کے پہلے خانہ کعبہ کو توڑا گیا, اس کی دیواروں کو گرایا گیا اور پھر اندر داخل ہو کر جو امن کی جگہ ہے, جو دشمن کے لیے بھی امن کی جگہ, وہاں عبداللہ ابن زبیر کو نہ صرف شہید کیا گیا, وہ اس طرح کیا گیا کہ انہیں پکڑ کر ایک درخت کے ساتھ لٹکا کر پھانسی دی گئی اور یہ اسلامی تاریخ کے اندر پہلی پھانسی. اللہ نے اس موقع کو یاد رکھوانے کے لیے, آپ تو کئی دفعہ گئے ہیں, آپ حرم میں گئے ہیں, جب خدا کا علاقہ کراس کرتے ہیں مین روڈ کے اوپر اشارے زبیر کے اوپر جائیں تو پہلا جو بس سٹاپ ہے اس کے ساتھ ایک درخت لگا ہوا ہے, یہ ہر موسم میں ہرا بھرا رہتا, اس پہ خزاں نہیں آتی. یہ وہ درخت ہے اس زمانے کا, نہ اس کا قد بڑا ہے نہ اس کا قد کم ہوا ہے, نہ اس کے پتے جھڑتے ہیں خزاں نہیں آتی, وہ نئے آتے ہیں لگتے ہیں, لیکن وہ اتنا ہی کھڑا ہے جہاں پر حضرت عبداللہ ابن زبیر کی لاش کو لٹکایا. ساتھ ہی کچھ اور تین افراد کی لاشوں کو جو اس کے سرخیل تھے ان کو لٹکا دیا گیا. اتنے دن لٹکایا کہ لاشیں وہیں پر گلنے شروع ہو گئی. اور یہ مشہور جملہ حضرت اسما, کون ہے والا اسما؟ عبداللہ ابن زبیر کی والدہ محترمہ, زبیر بن عوام کے اہلیہ, حضرت ابا بکر کی بیٹی, امی عائشہ کی بہن, انہوں نے مشہور جملہ کہا, کیا شاہ سوار کے سواری سے اترنے کا بھی وقت نہیں آیا؟ اتنا ظلم. ادھر صحابہ نے سمجھایا ہوا تھا کہ یہ کوفیوں نے تیرے باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا, حسین مت جاؤ, حسین مت جاؤ. انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی کو بھیجا, جاؤ جا کے وہاں کے حالات دیکھو. جب وہ حالات دیکھنے کے لیے وہاں جاتے ہیں تو ایک دن میں 12,500 افراد ہاتھ پہ بیعت کر لیتے. کتنے؟
12,500.
کوفہ کے 12,500 لوگوں نے ان کے ہاتھ میں بیعت کر, 4 دن کے اندر بیعت ہونا تھا. انہوں نے پیغام واپس بھیج دیا کہ حسین آ جاؤ, 12,500 نے تو ایک دن میں بیعت کر لی ہے, باقی بھی بیعت ہو رہی ہے. حسین ادھر سے چل, اب درمیان میں دوبارہ کوئی مراسلت نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اگلے دن جب دیکھا تو ابن زیاد کے ساتھ اس کے محل میں سوائے 50 آدمیوں کے کوئی نہ رہا, پورے شہر نے بیعت کر, پورے شہر نے بیعت. ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں نے محل کے اوپر چڑھ کر کہو فلاں ابن فلاں, ہم اپنا پیغام بھیج رہے ہیں, شامی فوجیاں بھی آئیں گی اور تمہارا کلا کما کر دیں گے, تمہارے ساتھ یہ سلوک کریں گے تمہارے. اس نے اوپر سے دھمکیاں دینا شروع کی, ہمارا ساتھ ہوگے تو انعامات سے نوازیں گے. ان دھمکیوں اور انعامات کے لالچ میں آ کر تیسرے دن حضرت نے, کیا نام تھا جو مسلم بن عقیل کے ساتھ, 4 آدمی سے یہ گھر میں چھپے تھے, وہاں سے انہیں گرفتار کر کے, وہ گرفتار کرنے والا رو رہا تھا, ہاتھ باندھ رہا تھا, رو رہا تھا اور یزیدیوں کے حوالے کر دیا. ابن زیاد نے ان کو سرکار, اس کے باتوں کے مراسط رہیں گے اور وہاں چلے. جب فرات کے کنارے پہنچ گئے تو حضرت صاحب بن ابی وقاص کا نام تو سنا ہے نا، ان کے بیٹے عمر شامی لشکر کی طرف سے 1000 فوج لے کر آئے، حضرت عبداللہ ابن نبی حضرت امام علی مقام کے پاس جو فوج تھی وہ تو آپ کو بتایا کہ ٹوٹل 72 آدمی، وہ آ کے سامنے کھڑا ہو گیا، یہ بصرہ کی فوج ہے، تو آپ نے وہ تھیلا ان کو دکھایا، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کہا کہ بصریوں میں ایسے نہیں آیا، اہل کوفہ اور اہل بصرہ آپ نے مجھے بلایا ہے، یہ بیعت کی ہے تو تب میں آیا ہوں، کیا میں وہی حسین نہیں ہوں جس کو تم نے بیعت کی ہے؟ کیا میں نبی کا نوازا نہیں ہوں؟ میں ان کی بیٹی کا لگتا جگر نہیں ہوں؟ کیا میرا باپ علی نہیں ہے؟ ایک ایک بات گنواتے گئے اور انہیں کہا کہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میرے بارے میں محمد رسول اللہ، میرے نانا نے ہمیں جنت کے سرداروں کا میں سے سردار کہا ہے، کیا تم میرا حق نہیں میں جانتے، کیا تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ میرا خون کرو، میری عصمت سے کھیلو، کیا تمہیں یہ حق پہنچتا ہے؟ بڑے خوبصورت خطاب فرمایا، یہ خطاب سناتے ہوئے کہا کہ میں نے نانا سے یہ سنا ہے، وہی حدیث جو میں نے پہلے پڑھی تھی، من مشا مع ظالم وهو يعرف انه ظالم فقد خرج من الايمان، جب یہ حدیث سنائی تو ہر ان کے اندر موجود تھا، اس نے یزیدی لشکر کو چھوڑا اور حضرت حسین کے لشکر میں آیا، اس کو اللہ نے توبہ کی توفیق بخشی۔ انہوں نے کہا ہمیں حکم ہے کہ آپ کو نہ آگے جانے دیں گے نہ پیچھے جانے دیں گے، کوئی رستہ نہیں آپ کے لیے، بیعت کریں اور ابن زیاد کے پاس جا کے بیعت، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں، کہ ابن زیاد کے پاس تو میں بیعت نہیں کر سکتا، ہاں مجھے یزید کے پاس جانے دو، یزید کیونکہ ابن زیاد کون ہے میں وہ بھی بتا دیتا ہوں، یزید کے پاس جانے دو، میں جا کے وہاں اس سے بات کر لوں گا، پھر میں شام میں موجود ہوں گا، اگر میری بات غلط ہوئی تو جو تم نے سلوک یہاں کرنا ہے شام میں کر دینا، نہیں تو مجھے باہر جہاد کے لیے نکلنے دو، نہیں تو مجھے واپس جانے دو، کوئی رستہ کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، نہ آگے جا سکتے ہو نہ پیچھے، نہ یزید کے دربار، پہلے ابن زیاد کے دربار میں جا کے بیعت کرنا، کہ یہ تو نہیں ہو، انہوں نے کہا پھر جنگ ہوگی، کہا مجھے ایک رات کی مہلت دو، انہوں نے کہا اب معاملہ حل ہونے لگا ہے، شاید یہ گر جائے۔ حضرت حسین نے رات کو اپنے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا، پھر ان میں موجود تھا، کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ کل ہمارے جسموں پر ہمارے سر نہیں رہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میرے خیمے والیوں کے ساتھ کیا سلوک، میری آج کی سارے دن کے مذاکرات اور گفتگو سے یہ پتا چلا ہے آپ لوگوں سے انہیں کوئی گزن نہیں، وہ صرف میری بیعت لینا چاہتے ہیں، میں رات کے اندھیرے میں تمہیں کہتا ہوں، کیونکہ صبح میں نے اس لیے نہیں کہا کہ آنکھوں کی شرم آتی ہے، میں تمہیں عذاب کرتا ہوں، تم چلے جاؤ، میں تم سے راضی ہوں، لیکن میں نے بیعت نہیں کرنی، مجھے نبی کی وہ حدیث یاد، نہیں بیعت کروں۔ انہوں نے کہا ہمارا خون اور آپ کا خون، ہماری جانیں اور آپ کی جانیں، ہماری عزتیں اور آپ کی عزتیں ایک، بہتر کے بہتر افراد نے واپس جانے سے انکار کر دیا. اگلے دن جب جنگ کا آغاز ہونے لگا تو حضرت امام علی مقام نے پھر آگے بڑھ کر ان کو روکنے کے لیے ایک تقریر بہت خوبصورت خطبہ دیا، لیکن انہوں نے دیکھ لیا تھا